بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورشرح مهم بوهنجيتي بيش لدرس من مسائل ميجو الشيخ بن عثيمين رحمه الله ني مقدمة كتور بر بيان كياه الله تعالى كمعية ورسات كبيان كتعلق سي ورم شتر مبحث بر بوهنجيتي جو چھٹا مسئلہ ہے اس تعلق سے، اور یہ مسئلہ جو ہے ان لوگوں کے شبہ کا رد ہے اور غلط فہمی کا ازالہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہماری جگہوں پر ہے جگہ پر ہم رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جگہ کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ شبہ ہے، اور اس شبہ کا رد یہ تعلق سے چند اہم باتیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان لوگوں کا شبہ یہ ہے کہ ظاہر اللفظ جو ہے وہ معکم، سورۃ الحدید کے آیت نمبر 4 کے تعلق سے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ ظاہر اللفظ جو ہے وہ معکم، کہ وہ تمہارے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. کیونکہ جتنے بھی ضمائر ہیں اس آیت کریمہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹتے ہیں. هو الذی خلق، وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. ثم استوى، پھر وہ مستوی ہوا. یعلم، وہ خوب جانتا ہے. وہ معکم، اور وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ضمائر جو ہیں سارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تو پھر اس معیت اور ساتھ سے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جس میں مخالطا ہے، اور جگہ پر مصاحبہ بھی اس معنی میں موجود ہے. یعنی اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ظاہر لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ساتھ سے مراد جو ہم جانتے ہیں معیت کے معنی میں، صرف یہ معنی لازم آتا ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ جو ہے، مخالطہ جسے کہتے ہیں، اور جگہ کے اعتبار سے مصاحبہ جسے کہتے ہیں، کہ اس جگہ پر ہمارے ساتھ جہاں پر ہم رہتے ہیں یا جہاں پر ہم ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس شبہ کے ازالے کے تعلق سے جو رد ہے وہ چند طریقے ہیں. پہلا طریقہ یا پہلا جواب جو ہے کہ جس ظاہر کی تم بات کر رہے ہو وہ ویسے نہیں جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے. اگر ظاہر یہی ہوتا جیسے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو تو پھر اس آیت میں تناقض واضح ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بھی ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ بھی ہے ہر جگہ پر. وہ یہ تناقض جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں ناممکن ہے، مستحیل ہے. دوسری بات تمہارا یہ کہنا ہے کہ معیت سے صرف تم لوگوں کو صرف مخالطہ اور مصاحبہ فی المکان جو ہے، یہی معنی تمہاری عقل تمہاری سمجھ میں آتا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے. کیونکہ عربی لغت میں، عربی زبان میں مصاحبہ جو ہے، جو معیت جو ہے، مطلق المصاحبہ، معیت سے مراد مطلق ساتھ ہے بغیر کسی قید کے. عربی زبان میں جب لفظ معیہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی میں صرف مخالطہ لازمی نہیں ہے، فزیکل کانٹیکٹ اور جگہ کے اعتبار سے معیت لازم نہیں ہے، ساتھ لازم نہیں ہے، بلکہ جو اصل معنی ہے معیت کے لفظ کو ہے مطلق المصاحبہ، جسے ہم کہتے ہیں عام یا بغیر کسی قید کے ساتھ. اور اس کی دلالت جو ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے جیسے کہ تم لوگوں نے گمان کیا ہے، کیونکہ اس میں اختلاط کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے ساتھ بھی پایا جاتا ہے، اور مطلق المصاحبہ ان دونوں کے بغیر بھی معنی پایا جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، معیت کے معنی میں تین چیزیں. سب سے پہلی بات، یہ سب سے پہلے معنی معیت کا جو ہے وہ ہے کہ جس میں مخالطہ ہو، کہ فزیکل کانٹیکٹ یا ایک ساتھ ملنا. اس کی مثال ایسی جیسے کہ یہ کہا جائے کہ مجھے دودھ کے ساتھ پانی پلا دو، یعنی دودھ کو پانی میں مکس کر کے مجھے پلا دو. دوسری معنی جو معیت کا ہے اور ساتھ کا ہے، جس میں جگہ کے اعتبار سے ساتھ معنی مراد ہوتا ہے. اور اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے اپنے ساتھی سے کہ میں نے فلان کو دیکھا ہے، فلان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہ فلان فلان کے ساتھ ہے، وہ ایک ساتھ چل بھی رہے ہیں اور ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، یعنی دوست ہیں. تو یہ جگہ کے اعتبار سے اس نے دیکھا کہ وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں. اور تیسرا معنی معیت جو معیت کا جو ہے، جس میں نہ اختلاط اور نہ ہی جگہ میں مصاحب مشارکہ کا معنی ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کہ فلان جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ ہے، یعنی فلان کمانڈر جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہے، جبکہ وہ اپنے جو کمانڈنگ روم ہے یا جگہ ہے اس میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو توجیہ بھی کرتا ہے، انسٹرکشن بھی دیتا ہے دور سے بیٹھ کے. تو اس میں نہ تو فزیکل کانٹیکٹ مخالطہ ہے اور نہ ہی مشارکہ فی المکان، بلکہ وہ دور رہ کر بھی ان کے ساتھ ہے، جس میں فزیکل کانٹیکٹ مخالطہ نہیں ہے، جس میں جگہ کے اعتبار سے بھی وہ دور کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہے، اور اس کا لشکر جو ہے جو فوجی ہو دور کسی اور جگہ پہ ہیں، لیکن وہ ان سے دور ہو کر بھی ان کے ساتھ ہے. اور اسے کہتے ہیں مطلق المصاحبہ، جو اصل معنی ہے معیت کا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلان اپنی بیوی کے ساتھ ہے، جبکہ وہ مشرق میں ہوتی ہے اور وہ خود مغرب میں ہوتا ہے. تو معیت جو ہے جیسے کہ شیخ عثیمین بن رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور عربی لغت کے شواہد میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس لفظ کی دلالت جو ہے مطلق المصاحبہ ہے، پھر جس کی طرف اضافہ ہوتا ہے وہی معنی متعین ہو جاتا ہے. یعنی تین باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں سمجھنے کی بات ہے. فلان کہتے ہیں میں فلان کے ساتھ ہوں، یا عام لفظ جو ہے معیت کا اور ساتھ کا لفظ جو ہے، اس کے تین معنی ہیں. معنی کیسے متعین ہوگا ان تینوں میں سے کون ہے؟ اضافہ کے ساتھ. جب اضافہ ہو جائے گا اس لفظ کے، معیت کے لفظ کے کس کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، تب متعین ہوگا ان تینوں میں سے کون ہے. تین معنی کون سے ہیں؟ ایک تو فزیکل کانٹیکٹ ہے کہ فزیکلی فلان چیز فلان کے ساتھ ہے، یعنی مکس ہو گئی ہے آپس میں، جیسے کہ پانی اور دودھ کی بات ہوئی ہے کہ میں پانی پیتا ہوں، اس میں دودھ مکس کر کے، گاڑھا دودھ ہے اس پانی مکس کر کے پیتا ہوں. ہم لسی پیتے ہیں، پانی ڈال کے پیتے ہیں اس میں، تو اس میں اختلاط لسی کے ساتھ پانی، یا پانی کے ساتھ لسی، یا دودھ کے ساتھ پانی، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہیں؟ یہ فزیکل کانٹیکٹ. لفظ ایک ہی معیت کا لفظ ہے مع عربی زبان میں، کہ میں نے دودھ پیا پانی کے ساتھ، لفظ ساتھ کا معیت کا ہے، لیکن اس میں اختلاط کا معنی ہے. کب متعین ہوا کہ اس میں اختلاط کا معنی ہے؟ جب دودھ کے ساتھ اس کا اضافہ ہوا ہے، نسبت دودھ کے ساتھ ہوئے پانی کی، تب پتہ چلا کہ دونوں کو مکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری مثال یا دوسرا معنی جو ہے جگہ کے اعتبار سے مصاحبہ، کہ میں فلان فلان کے ساتھ ہوں، یہ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جگہ کے اعتبار سے. یہ کب متعین ہو کہ جگہ کے اعتبار، یہاں پر مکسنگ نہیں، فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، جیسے کہ آپ اس صوفے پہ وہاں بیٹھے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور ایک ساتھ بیٹھے ہیں کہ نہیں، تو اس میں فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن جگہ کے اعتبار سے ایک جگہ پہ ہے کہ نہیں. میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے گھر والے میرے گھر میں، بیوی بچے میرے گھر میں، لیکن دوسرے کمرے میں ہیں، میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہیں. تو یہ کون سی معیت ہے؟ کون سا ساتھ ہے؟ جگہ کے اعتبار سے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک جگہ پہ ہم موجود ہیں. اب جدہ شہر میں رہتے ہیں، فلانا آپ کا دوست جدہ شہر میں رہتا ہے، وہ میرے ساتھ جدہ میں رہتا ہے، یہ کون سی معیت ہے جگہ کے اعتبار سے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کیسے کب متعین کیا کہ جگہ کے اعتبار ہے؟ جب اس کا اضافہ ہوا ہے اس لفظ کے ساتھ جگہ کے اعتبار سے کہ وہ میرے ساتھ ہے اس جگہ پہ. تیسرا معنی جو ہے جس معیت کا، جس میں یہ دونوں معنی نہیں ہیں، نہ اختلاط کا معنی ہے فزیکل کانٹیکٹ یا مکسنگ کا، اور نہ جگہ کے اعتبار ہے، اسے کہتے مطلق المعنی، مطلق المصاحبہ یا مطلق بغیر کسی قید کے معیت اور ساتھ. جیسے کہ فلان شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے اس شہر میں، کہاں پہ ہے وہ؟ اپنی جگہ پر ہے، دور کسی اور جگہ پہ، اپنے میکے گئے ہوئے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن ہے ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مطلق مصاحبہ ہے. کمانڈر ہے، وہ فوج کو کمانڈ کرتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کے دور، وہ دوسری اور جگہ پر ہیں، وہ ان کو دیکھتا بھی ہے. دوربین، اس زمانے میں دوربین کی مثال دی ہے شیخ صاحب نے، اب تو ریڈار بھی آ گئے ہیں، اب تو بہت سارے سسٹم آ گئے ہیں، اب تو وہ پورے جو بیٹل فیلڈ ہے، جو جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، وہ پورا دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور کمانڈ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرف سے تم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے. وہ کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ غلط بول رہے ہو، تمہارے ساتھ ہے. نہیں، ساتھ تو ہے، لیکن کیا ساتھ سے مراد ہے؟ مطلق المصاحبہ ہے، معیت ہے. اور اس کی اگلی مثال جیسا کہ چاند ہے، میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ، چاند آسمان پہ ہے، میں زمین پر ہوں، ساتھ ہے کہ نہیں؟ ساتھ تو ہے. یہ کون سا ہے؟ مطلق المصاحبہ ہے، جس میں نہ تو جگہ کا اعتبار ہے اور نہ ہی اس میں اختلاط کا اعتبار پایا جاتا ہے، بلکہ ان دونوں سے الگ جو عام معیت ہے یا مطلق معنی معیت کے ہے، وہ اس میں پایا جاتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب معنی متعین کیسے ہوگا؟ نسبت کے ساتھ، جب اس کا اضافہ ہوگا. اب مثال دیکھیں، جب یہ کہا جاتا ہے فَإِذَا قِيلَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، تو اس میں یعنی بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو متقی ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں. اب یہاں پر کیا معنی ہے؟ اب اضافہ کس چیز کے ساتھ معیت کی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے. تو اس میں جو معنی پایا جاتا ہے، جس میں اختلاط بھی نہیں ہے اور جگہ پر مشارکت بھی نہیں ہے، نہ اختلاط ہے نہ جگہ کے اعتبار سے مشارکہ یا مصاحبہ ہے، بھئی معیت لائقۃ باللہ تعالی ومقتضاها النصر والتأييد. یہ معنی ہے، یہ معیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے شاعن شان کے مطابق ہے، اور اس کا جو مقتضی جو معنی ہے وہ مدد و رعانت کا ہے، نصر و تأیید کا ہے. اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، یا متقین کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کی تأیید بھی فرماتا ہے، یہ معنی ہے. تیسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، تمہارا یہ وصف جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور معیت سے یہ معنی لازم آتا ہے، جس میں اختلاط اور جگہ کے اعتبار سے مصاحبت اور معیت اور ساتھ کا معنی تم لوگ لیتے ہو، من ابطل الباطل، یہ سب سے بڑا باطل ہے اور سب سے زیادہ شدید تنقیص ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورۃ الحدید نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتے ہوئے مدح کے سیاق اور سباق میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے. اس میں تعریف ہے کہ نہیں؟ تعریف ہے. اور تم لوگوں نے جو یعنی جو تعریف کا معنی تھا، اس میں بہت ہی یعنی جو من ابطل الباطل، جو تنقیص ہے، شدید تنقیص اللہ تعالیٰ کی شان میں کر دی ہے اس معنی کو لے کے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے. کیونکہ تم لوگوں کا یہ کہنا کہ اسے جگہ کے اعتبار سے معیت لازم آتی ہے، تو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یعنی عرش سے اٹھا کر فرش پر لوگوں کے ساتھ نیچے کر دیا ہے، جبکہ اس میں کوئی مدح نہیں بلکہ نقص اور عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. اور یہ معنی بھی لازم آتا ہے تم لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر جگہ پر ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جب باتھ روم کے اندر جاتے ہو اور واش رومز میں جاتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس جگہ پر بھی تمہارے ساتھ ہے؟ نعوذ باللہ. وہ یہ من اعظم النقص ہے، وہ سچ بات ہے، سب سے بڑا نقص اور عیب اللہ تعالیٰ کی شان میں. جبکہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کو تم لوگ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم باتھ روم میں تھے، بلکہ سچ ہے دنیا کے بادشاہ باتھ روم نہیں جاتے. کیا آپ کہہ سکتے بادشاہ سلامت کو، بھائی آپ ابھی باتھ روم سے نکلے جناب، اب باتھ روم سے آئیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ؟ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ ہے یا جو بات ہے، وہ باتھ روم کی بات کر رہا ہوں بادشاہ کے تعلق سے، اس میں اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. دنیا کا عام سا بادشاہ. اب بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کرتے ہیں. جل شان سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے, اور یہ اس کا ہمارے اوپر خاص کرم انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ بھی ہوں. تم لوگوں نے اس تعظیم جو اصل پر تعظیم کی تھی, اور جو مدح کا مقام تعریفوں کا مقام تھا, تم لوگوں نے ایسے معنی بیان کر دیا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس عرش سے اٹھا کر فرش میں انسانوں کے نعوذ باللہ برابر کر دیا ہے, اور اس جگہ کو بھی یعنی اس سے پاک نہیں رکھا نعوذ باللہ, جو جگہ ہمیں خود پسند نہیں ہے, اور وہاں پر جب ہم جاتے ہیں ذکر تک نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. وشیخ فرماتے ہیں ھذا وھذا الا اعظم نقص والعیاذ باللہ, یعنی اس سے بڑھ کر کیا نقص رہے بھوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں, اللہ تعالیٰ کی پناہ. چوتھا جواب اس غلط فہمی کے ازالے میں, تم دونوں کے اس بات سے دونوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے جس کی کوئی تیسری آپشن نہیں ہے, اور یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ناممکن اور ممتنع ہیں, جائز نہیں ہیں. یعنی تم لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, جہاں پر ہم رہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, دونوں میں سے ایک بات لازمی آتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ مختلف حصے ہیں اور ہر جگہ پر ایک ایک حصے میں موجود ہے نعوذ باللہ, اور یا متعدد ہے ایک سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پر الگ الگ اللہ تعالیٰ موجود ہے, کیونکہ جگہ مختلف ہیں متعدد ہیں. تو جب ہر جگہ موجود ہے تو دونوں میں سے ایک معنی لازمی, اور دونوں باطل معنی ہیں ناممکن ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ مختلف حصے, ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ موجود ہے, یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعداد ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک سے زیادہ ہیں جو ہر جگہ پر موجود ہے, کیونکہ جگہ متعدد ہے تو پھر ذات متعدد ہونی چاہیے نعوذ باللہ. یہ دونوں جو ہیں معنی باطل ہیں اور ناممکن اللہ تعالیٰ کے حق میں. پانچویں جواب یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اس سے یہ بھی لازم آتا ہے تمہارے اس غلط سمجھ اور غلط عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس یہ بات لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلق پہ بھی حل ہو چکا ہے نعوذ باللہ. جو جیسے کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے, وہ ہر جگہ میں حل بھی ہو چکا ہے, اور یہ ایک سیڑھی یا ایک راستہ بن گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں, وحدت الحلول کے قائل ہیں نعوذ باللہ. اور یہ جو قول ہے یہ باطل ہے اور کفری قول ہے. اس لیے شخص فرماتے ہیں ہم یہ کہتے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے زمین پر, تو ایسا شخص کافر ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے اور حق بیان کرنا چاہیے, حجت قائم کرنی چاہیے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور حق کی طرف پلٹ لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. اور جب علماء یہ بات کرتے ہیں حجت قائم کرنی ہے کسی شخص پر جس پر کفر و فتوی لگا دیا جائے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو حد قائم کی جاتی ہے کفر کی, یعنی مرتد ہو جاتا ہے, پھر اس پر حد قائم کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ عوام الناس کے لیے, کہ آپ کسی شخص کو دیکھیں اور جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, آپ سب سے پہلے اس پر کفر فتوی لگائیں اور پھر اس پر حجت قائم کرنے کی کوشش کریں, اسے بحث مباحثہ کریں, جبکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے. پھر اگر وہ نہیں مانتا یا آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے دلائل پیش کرنے میں, یا وہ کسی وجہ سے نہیں مانتا آپ کی بات, خود اس کو جا قتل کر دو, تو ایسے شخص جو خود قاتل ہے اور خود سزا کا مستحق ہے جو ایسا کام کرتا ہے. حجت علماء قائم کرتے ہیں اور فیصلہ قاضی کرتا ہے, سزا حاکم وقت دیتا ہے قاضی کے فیصلے کی بنیاد پر. یہ عوام الناس کے لیے باتیں نہیں ہوتی, طلاب علم کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. واضح ہے؟ بارک اللہ فیکم. اب آتے ہیں جو دلائل ہیں, یعنی شبہات کا ازالہ ہو گیا ہے, اور پانچ وجوہات سے یا پانچ طریقوں سے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے. اب آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معیت کے تعلق سے جو دلائل پیش کی ہیں شیخ حسن بن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدۃ الوسطیہ میں. سات آیات ہیں, آیتیں. سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں, هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. اور شاہد جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ معکم اینما کنتم، یہ معیت جو شیخ صاحب فرماتے ہیں معیت عامہ ہے، یعنی جسے مطلق کہتے ہیں، جس میں جس کا معنی جو ہے وہ احاطہ ہے تمام مخلوقات سے، جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے تمام مخلوقات کو اپنے علم سے، اپنے قدرت سے، سلطان سے، سمع سے اور بصر سے، اور اس کے علاوہ بھی جو ربوبیت کے دیگر معانی ہیں، ربوبیت کے معانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ ہے، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہ معیت جو ہے علم کے اعتبار سے، احاطہ کے اعتبار سے، قدرت اور سلطان اور سمع و بصر، یعنی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے، خوب سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اپنے مخلوق پر ہمیشہ ہے. اور اس آیت کے تعلق سے پیچھے درس میں کچھ تفصیلی بات ہو چکی ہے. دوسری آیت یا دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کی معیت کی صفت کے تعلق سے جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کی ہے، وہ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. شیخ فرماتے ہیں ما یکون، یکون التام یعنی ما یوجد، یعنی نہیں ہرگز پائیں گے آپ، من نجوى ثلاثة، کوئی بھی تین ایسی جو لوگ ہیں جو سرگوشی کرتے ہیں، الا هو رابعهم، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یعنی چوتھا ہے، یعنی اگر تین لوگ سرگوشی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے. جیسا فرماتے تیسرے کیوں نہیں فرمایا، الا هو ثالثهم، یعنی تین لوگ سرگوشی کرتے تو اللہ تعالیٰ میں تیسرا ہے، کیونکہ جب جنس غیر ہے تو پھر عربی لغت میں جب جنس غیر ہوتا ہے تو تیسرے کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو تیسرا چوتھا کہتے ہیں، اگر ایک ہی جنس ہو پھر تیسرے میں سے تیسرا کہا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ نصارہ کہتے ہیں تثلیث ٹرینٹی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ نمبر 73 میں، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، یقیناً لوگوں نے کفر کے جوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تیسروں میں سے، تینوں میں سے تیسرا ہے، ثالث ثلاثة، تین ہیں تینوں میں سے تیسرا ہے. اب یہاں پہ سرگوشی ہو رہی ہے، تین ہیں تینوں میں تیسرے چوتھا ہے، وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ جو تثلیث کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے، اور تین ان کے لیے نزدیک الہ ہیں اور تینوں کو عبادت کرتے ہیں، تو ثالث ثلاثہ فرمایا ہے. جب جنس الگ ہے نجو کے اعتبار سے، یعنی تو عقیدہ باطل ہے نا نصارہ کا، باطل عقیدہ ہے، اور خود وہ کہ یہ اللہ کا فرمان کہ ثالث ثلاثة کہ تیسرے تینوں میں سے تیسرا، کہ وہ یہ تینوں کو معبود سمجھتے ہیں ٹرینٹی میں، اس لیے یعنی عقیدہ جو نصارہ کا جو عقیدہ کے اصول ہیں یا ارکان ہیں ان کے ایمان کے، تثلیث ایک بنیادی رکن ہے ان کا، اس کے بغیر وہ کوئی یعنی اس کا عقیدہ درست نہیں، وہ نصارہ نہیں سمجھا جاتا جس کا عقیدہ تثلیث کا یا ٹرینٹی کا عقیدہ نہ ہو. ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے، اور تین جو ہیں وہ سب ایک ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں اب سورۃ المجادلہ کی آیت میں کہ جب تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو چوتھا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جنس اور ہے، قاعدہ کیا ہے؟ جنس مختلف ہو نمبر کے اعتبار سے، آپ اس جنس کے نمبر کو ساتھ ملاتے ہیں، اگر جنس ایک ہے تو وہ پھر وہی نمبر ہوگا جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کریں گے آپ، تین ہے تو تیسرا ہوگا، اگر جنس دوسری ہے تین ہے تو پھر چوتھا ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا، یہ معنی ہے اس کا. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا سَادِسُهُمْ، اور پانچ نہیں مگر چھٹا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یعنی سرگوشی میں. اور یہاں پر دیکھیں آپ جو عدد ہے وہ فردی عدد ہے، آڈ نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا، تین ہے پانچ ہے، اور سکوت اختیار کیا ہے زوجی عدد سے، لیکن اس میں داخل ہے وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَر، نہ ان سے کم نہ ان سے زیادہ، تو اس میں سب نمبر شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ تین سے کم دو ہیں اور پانچ سے زیادہ چھ ہیں، تو سب اس میں شامل ہو گیا، یعنی کوئی ایسی دو نہیں ہے یا اس سے زیادہ جب کوئی سرگوشی کرتے ہیں کسی جگہ پر کسی وقت میں، لے کے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کون سی معیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، کون سی معیت ہے؟ یعنی معیت عام ہے، جیسے مطلق معیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جب کوئی سرگوشی کرتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، یا اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، سب ہے نا۔ یہ معیت عام ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معیت العامہ جو ہے، عام معیت کا احاطہ ہے علم سے، قدرت سے، سمع بصر سلطان تدبیر وغیرہ سے، جو مختلف معنی ربوبیت کی جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پھر فرمائے ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ تعالیٰ کو خبر دے گا جو کچھ کیا کرتے تھے قیامت کے دن، ان کے اعمال کہ اللہ تعالیٰ خبر دے گا، یعنی ان کا حساب لے گا۔ کیونکہ اعمال کی خبر دینے سے مراد یہ نہیں کہ صرف تم لوگ کیا اعمال کیا کرتے تھے، بلکہ خبر سے مراد یہ ہے کیونکہ پتہ چلے گا وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے دنیا میں، تاکہ پھر ان اعمال کا حساب بھی ہوگا۔ اور مومن کا حساب جو ہے اس میں صرف احصاء ہوتا ہے کہ گن گن کے اعمال بتائے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ یعنی خوشخبری ہوگی اہل ایمان کے لیے جب حساب ہوگا کہ میں نے تمہیں دنیا میں پردے میں رکھا ہے، آج میں تمہارے گناہ بخش دیتا ہوں، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے۔ اور آیت کے اختتام جو ہوا اس جملے سے ہوا، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جو بھی چیز موجود ہے یا معدوم ہے یا جائز واجب ممتنع ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اور علم کی صفت کے تعلق سے شیخ صاحب ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور علم سے مراد سارے معنی شامل ہیں، چاہے واجب ہے، مستحیل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ظاہر یا خفی ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ تو سورۃ مجادلہ کی آیت میں سیاق اور سباق کو اگر آپ دیکھیں، جس میں شروع سے لے کے آخر تک جو معنی ہے معیت کا، وہ ہے علم کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ جب کوئی سرگوشی کرتے ہیں، دو یا تین یا چار یا پانچ، اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر دو ہے تو تیسرا ہے، تین ہے تو چوتھا ہے، پانچ ہے تو چھٹا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہے اور خوب جانتا ہے جو وہ سرگوشہ کر رہے ہیں، اور پھر جو باتیں کر رہے ہیں، اچھی ہی یا بری، سب درج ہو رہا ہے، سب کا احصاء ہو رہا ہے، اور سب کی خبر بھی لے گا قیامت کے دن، پھر اس سب کا حساب بھی ہونا ہے۔ اگلی آیت یا تیسری دلیل صفت المعیت کے تعلق سے سورۃ التوبہ نمبر 40 کا یہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بکر صدیق سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ التوبہ نمبر 40 میں، الا تنصروه فقد نصره الله، اگر تم مدد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یقین اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدد کی ہے۔ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، جب کافروں نے دونوں کو نکالا ہے، دونوں میں سے دوسرا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اذ هما في الغار، جبکہ دونوں غار میں تھے، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، جب اپنے ساتھی سے یہ فرمایا ہے کہ رنج نہ کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھ غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نصرت و اعانت کی، مدد کی اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذ اخرج الذین کفروا، جب اہل کفر نے نکالا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و اعانت ساتھ تھی۔ جب غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، تب بھی اللہ تعالیٰ مدد ان کے ساتھ تھی۔ اور جب سخت موقع آیا اور مشرکین جو ہیں، جو جان کے دشمن تھے، وہ غار تک پہنچے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد و رعانت ساتھ تھی، اذ یقول لصاحبه لا تحزن۔ اور ہوا یہ، یعنی یہ تین مختلف جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و رعانت کی ہے. اور یہ تیسری جگہ جو ہے یہ تب تھی جب مشرکین جو ہے وہ غار کے سامنے کے کھڑے ہو گئے. اس نے بکر صدیق نے جب یہ دیکھا تو عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے قبر کی طرف دیکھ لے نیچے, کیونکہ غار تھا وہ غار کے اندر تھوڑی سی نیچے جگہ تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, تو اگر کوئی نیچے دیکھ لیتا اپنے قدموں میں تو ہم سامنے نظر آ جاتے, جیسے کہ متفق الحدیث میں آیا ہے. یعنی بہت بڑا خطرہ تھا. اور جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں شیخ صاحب فرماتے ہیں جب سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے لشکر تھا فرعون کا, سامنے سمندر تھا, تو اصحاب موسیٰ نے یہ کہا ان لمدرکون, سورۃ شعراء کہتے ہیں نمبر 61 میں, تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے ضرور میرے رہنمائی فرمائے گا. سورۃ شعراء آیت نمبر 62 میں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب سید ابو صدیق نے یہ عرض کی کہ اگر کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے, نیچے دیکھ لیتے تو ہمیں دیکھ لیتے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اطمینان ہوا اور امن و امان بھی مل گیا. اور تعلیل یہ تھی کہ ان اللہ معنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور لا تحزن جو ہے یہ نہیں ہے جس میں تمام معنی, یعنی جو ہے غم اور رنج اور پریشانی کو دور کرنے کے معنی موجود ہیں, یعنی ماضی میں بھی مستقبل میں بھی پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اور حزن جو ہے جیسے ہم جانتے ہیں شدید پریشانی, اور غم کو کہا جاتا ہے جیسے نفس پہ جو نفس پہ شدید گہرا اثر رکھتی ہے. ان اللہ معنا میں جو معیت ہے یہ خاص معیت ہے, یعنی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اور اس معیت کا معنی ہے مدد اور اعانت, کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد اور اعانت ہمارے ساتھ ہے. اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ جب قریش کے مشرکین جو ہے وہ غار کے سامنے کے کھڑے ہو گئے تو ان کو نظر نہیں آئے, اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیا. اور بعض کتابوں میں شیخ محسن رحمہ فرماتے ہیں یہ آیا ہے کہ جو مکڑی اپنے جال بچھا دیا, اور کبوتر جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ گھونسلے بنا لیے. جب مشرکین آئے تو دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ پرانا غار ہے, یہاں پر تو مکڑی کی جالہ بھی ہے, تو اندھا تو کوئی جا نہیں سکتا, جالہ نے راستہ بند کیا ہوا ہے, وہ یہاں پہ یعنی یہ گھونسلہ بھی ہے کبوتروں کا, تو یہاں پر ناممکن ہے کوئی شخص یہاں سے گزرا ہو, کسی گزر بھی نہیں ہو سکتا یہاں سے. تو شیخ صاحب فرماتے بات درست نہیں ہے, بلکہ یہ باطل ہے. شیخ صاحب فرماتے یہ باطل ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت اور حمایت ہوئی ہے وہ بہت ہی عظیم ہے, کہ اس کا یہی معنی ہے کہ غار بالکل کھلا تھا اور کوئی بھی حسی مانع نہیں تھا, محسوس طریقے سے کوئی چیز کسی چیز نے منع نہیں کیا. اور یہی عظمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تأیید ہے کہ بغیر کسی حسی چیز کے اللہ تعالیٰ کو اندھا کر دے اور وہ دیکھنے نہ پائے. لیکن اگر وہاں پر کوئی یعنی بکڑے کا جال ہوتا یا کوئی کبوتر وغیرہ کا وہاں پہ کوئی گھونسلہ ہوتا تو یہ اس معنی کی بالکل بعید ہے, اور اس کے خلاف ہے کہ اس وقت صدیق کا یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا. تو اگر جالہ بھی موجود ہے باہر اور کبوتر بھی موجود ہے اڑ رہے ہیں اور سارا کچھ ہے, تو پھر اگر کوئی قدموں کی طرف دیکھے تو کہاں نظر آتے پھر؟ یہ تب معنی واضح ہوتا ہے جب کوئی بھی حسی ممانعت نہیں ہے ان کو دیکھنے میں. شیخ صاحب فرماتے بات یہ ہے کہ بعض مورخین نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے کہ ان لوگ بڑے عجیب و غریب اور شاد اور منکر باتیں لے کے آتے ہیں جن کو عقل نہ عقل قبول کرتا ہے نہ ہی نقل صحیح سے وہ ثابت ہیں. چوتھی آیت معیت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ طٰہٰ نمبر 46 میں 46 میں إنني معكما أسمع وأرى. میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں خوب سنتا ہوں اور خوب دیکھتا ہوں۔ یہ خطاب جو ہے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ طٰہٰ 43 سے 46 تک، قال اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، فرعون سرکش ہو گیا۔ فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، اور اسے نرم بات کرو تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ قال، دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، اے ہمارے رب، ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ زیادتی ہم پر کرے گا یا وہ سرکشی کر بیٹھے گا، یعنی کوئی نقصان پہنچائے گا ہمیں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ڈرو نہیں، میں بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خوب سنتا ہوں اور خوب دیکھتا بھی ہوں۔ تو شاہد یہ ہے، اننی معکما اسمع وارا، اسمع وارا یہ جملہ استنافی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اس کا مقتضی یہ ہے، یعنی خاص معیت ہے جس میں دیکھنا اور سننا اور دیکھنا کا معنی ہے، اور یہ معیت جو ہے جس میں وہی مدد اور اعانت کا معنی موجود ہے کہ فرعون سے اللہ تعالی نجات دی ہے جب ان لوگ، جب دونوں نے یہ عرض کی اننا نخافو ان یفرط علینا او ان یطغى، تو اللہ تعالی نے فرعون کی شرکسی سے اور فرعون کے شر سے اپنے دونوں پیغمبروں کو علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ فرمایا۔ تو یہ معیت سے کیا مراد ہے؟ نصرت اور اعانت، نصرت اور مدد جو ہے۔ پانچویں آیت اللہ تعالیٰ کی معیت کے ثبوت میں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اللہ نے بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 126 میں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دینا چاہتے ہو تو ویسے سزا دو جیسے کہ تمہیں سزا دی گئی ہے، یعنی اس میں کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لیتے ہو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو تمہارے تو صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا صبر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں ان پر رنج نہ ہو۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور تمہیں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں، یعنی جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی سزا کسی کو دیتا ہے، تو اگر آپ سزا دینے کی، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں تو اتنی سزا دو جتنے کی تمہیں سزا دی گئی ہے، وہ ایسا عمل جو یہ تقوی میں سے ہے، کیونکہ اگر اس سے زیادہ سزا دی جائے تو ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور معاف کرنا احسان ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ اتنی سزا دو جتنی کہ تمہیں دی گئی ہے، احسان کیا ہے کہ اسے درگزر کر معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی دیکھیں دو ہی راستے ہیں، بدلہ لینے کے بھی، اگر کوئی آپ پر ظلم زیادتی کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، دو ہی راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ یا تو اگر انتقام لے سکتے ہو، پر بدلہ لے سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جتنا تمہیں تکلیف پہنچی ہے اتنی سزا دینی ہے، اگر اس سے زیادہ سزا دے دی تو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ سو پسند نہیں کرتا، پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی جیسے کہ اس کی پکڑ ہوگی، اس نے بھی ظلم کیا ہے زیادتی کر کے، آپ نے بھی ظلم کیا ہے بدلے میں زیادتی کر کے، دونوں برابر ہوئے کہ نہیں؟ برابر ہوئے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ دو ہی راستے ہیں، یا تو تقوی کا راستہ اختیار کر کے اتنی سزا دو جتنے دے سکتے ہو، اور احسان کا درجہ اس سے زیادہ بلند ہے، اگر درگزر کر لیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ بھی ہے، محسنین کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جو معیت ہے یہاں پہ متقین کے ساتھ اور محسنین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مدد اور اعانت ان لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین اور محسنین کے ساتھ ہے، تو ہر انسان یہ پسند کرتا ہے کہ متقین میں سے ہو اور احسان کرنے والے میں سے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ کے اس انعام اور احسان کو حاصل کر لے۔ اور اگر صبر کر لیتے ہیں اس میں بھلائی ہے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے, اس لیے اس آیت میں صبر کا ذکر بھی ہے. اور یہ اور ان تمام آیات کا جو سورۃ النحل کے آخری آیات ہیں, سیاق رسوا کس چیز کے تعلق سے پتہ ہے؟ ادعو الی سبیل ربک, اللہ کی دعوت میں ہمیشہ طالب ہمیشہ یاد رکھیں, دعوت اور تبلیغ میں تکلیفیں ہوں گی, مخالفت ہوگی, ظلم و زیادتی بھی ہوگی. کرنا کیا ہے؟ تین چیزیں, صبر ہے, تقوی ہے, احسان ہے, اور تینوں کمال ہیں, نور علی نور ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں پھر ظلم و زیادتی ہے, نہ تو پھر دعوت میں برکت ہوگی, نہ دعوت کو خیر ہوگی, ٹھوکریں اس سے زیادہ لگیں گی جتنی کہ تمہیں رکاوٹیں دی گئی ہیں. یاد رکھیں رکاوٹیں ہمیشہ ہوتی ہیں, حق کی دعوت جب بھی وجود میں آتی ہے, کسی معاشرے میں جنم لیتی ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رکاوٹیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار قصے فرمائے قرآن مجید میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, ایک جگہ پر کیوں نہیں کہ ایک چیپٹر پڑھ لیا بات ختم؟ پورے قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں ریپیٹ ہوتے ہیں, کس سے ریپیٹ ہوتے ہیں, کس سے کیوں ہوتے ہیں؟ ریپیٹیشن میں کیا ہوتی ہے؟ تقویت بھی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی بات ذہن میں رہتی ہے, نصب العلم رہتا ہے, آپ بھول نہیں پاتے. آپ یعنی مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, بار بار امام تلاوت کر رہے ہیں, وہی چیزیں بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو مضبوطی محسوس ہوتی ہے, تسلی دل میں تسلی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ میں اکیلے اس راستے پہ نہیں ہوں, مجھ سے بہتر اس راستے پہ آئے ہیں اور مجھ سے زیادہ سختی لوگوں نے اس راستے میں برداشت کی ہے, تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسے جلد بازی میں آ کے باطل جواب باطل سے دینا, گالی کے جواب گالی سے دینا, ناانصافی جواب ناانصافی سے دینا, ظلم کے جواب ظلم سے دینا, جھوٹ کا جواب جھوٹ سے دینا, تہمت جواب تہمت سے دینا, یہ طالب علم کے لیے بالکل جائز نہیں ہے. اور نہ ہی یعنی طلب علم اور یہ جو نور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کے شان کے مطابق ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ شرف بخشے کہ وہ طلب علم میں سے ہو اور اس راستے پہ چلے جو انبیاء کا راستہ ہے, علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے, جو سلف صالحین کا راستہ ہے, اور پھر آ کے تھوڑے سی کوئی جھٹکا لگا, ناانصافی پہ اتر آیا, گالی گلوچ پہ اتر آیا, جھوٹ پر اتر آیا, تہمت پر اتر آیا, واللہ اس دعوت پہ کوئی خیر نہیں ہے. کس دعوت میں خیر ہے؟ دعوت حکمت ہے, موعظہ ہے, جدل بلت احسن ہے, جس میں صبر ہے, جس میں تقوی ہے, جس میں احسان ہے. اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں تو واللہ نور علی نور ہے اور خیر علی خیر ہے. اگر ان میں سے کہیں پہ گڑبڑ کر دیا نا تو پھر تو ٹھوکر ہی ٹھوکر ہیں, پھر حاصل کچھ نہیں ہونا, نہ دعوت میں برکت ہوگی, نہ اس میں کوئی خیر ہوگا, پھر وقت ضائع ہوگا اور پھر دیکھے کچھ عرصے بعد اس کو وجود ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. کیوں معیت کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ, اور اس آیت میں کیوں بار بار معیت کا ذکر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مدد اور اعانت کے بغیر دعوت ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے والے, میں یا آپ کرنے والے ہیں, کچھ نہیں کرنے والے, واللہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید نہ ہو, کوئی دعوت والا کوئی دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتا. اور اس لیے انبیاء کے قصے میں کیوں معیت کا لفظ بار بار آتا ہے؟ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جیسا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. واللہ سب سے عظیم دعوت دینے والے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان تمام سے سب سے عظیم جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہ تعالیٰ مدد اور اعانت ہمیشہ ساتھ ہے, میدان جنگ میں ہو یا میدان تبلیغ میں ہو, دعوت اور تبلیغ میں ہو, ہر میدان اللہ نے سرخرو کیا ہے اور سب سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے. یعنی بعض ایسے وقت بھی ہے کہ دیکھنے والے کہا دیکھے یہ تو گیا, جنگ احزاب میں دیکھ لیں, یہودی اندر سے اور مشرکین نے گھیر رکھا تھا, اس تمام لوگوں نے کہا, یعنی جو جیسے خبریں آتی ہیں ہر جگہ سے, اب تو محمد گیا اس کے ساتھ ہی گیا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کی ایسی مدد آئی کہ پوری دنیا حیران ہو کر رہ گئی. ایک لشکر چھوٹا سا ہوا آئی, آندھی آئی, اور تمام جو ان کی جو خیمے تھے, جو ان کی طاقت, سب اڑا کے لے گئی, کچھ باقی نہیں رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے تو کن فیکون ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمارے ذمہ ہے, شریعت کے مطابق, اصولوں کے مطابق کام کرنا ہے. اور دعوت تبلیغ کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں. مختصر اصول دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ النحل کے آخری دو چار پانچ آیتیں وہ پڑھ لیں, ادعو ربک سے لے کے آخر تک پڑھ لیں. امتداد دعوته ودعوة لسيد ربي كاسي اختتام كل شيء به تقوى ورمحسنين كساته الله تعالى هم كساته تك بطلت لك الدعوة من كامياب وو هوته هن جو صبر کرنے والے هن جو تقوى كراسي اختيار کرنے والے هن جو احسان کرنے والے هن الله تعالى سيد دعوة الله تعالى محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں شامل کر دے. پھر شاہ صفران چھٹی آیت نظر معیت کے ثبوت میں سورة الانفال آیت نمبر 40-46 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور شاہ صفر فرماتے پہلے ہم بیان کر جو کہ صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری میں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے جس میں کوئی تکلیف ہے اس پر جو ہے اپنے نفس کو روکے رکھنا کہ کوئی تسخط نہ ہو, کوئی اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر میں جو تکلیف ہے اس میں برا بھلا نہ کہ نہ زبان سے نہ دل سے اور نہ ہی اپنے جسم سے. تو صبر کی جو سب سے بلند اور افضل قسم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور طاعت پر صبر کرنا, اور اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت سے صبر کرنا, معصیت سے دور اختیار کر کے صبر کرنا. اور یہ دونوں یعنی سب سے ترتیب اگر دیکھیں صبر کی تین قسمیں ہیں. سب سے بلند مرتبہ جو ہے افضل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری اور طاعت میں صبر کرنا. اس کے بعد والا ہے اللہ کا نافرمانی سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا. وجہ کیا ہے کیوں دونوں جو ہیں یہ بلند درجہ رکھتے ہیں اور افضل ہیں؟ کیونکہ اس میں انسان کا اختیار ہے, انسان چاہے تو صبر کرے چاہے تو نہ کرے, لیکن جب تکلیف ہے تکلیف پر مصیبتوں پر صبر کرنا تو انسان مجبور ہے, اسے صبر کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اب جو انسان اختیار میں کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جس پہ وہ مجبور ہوتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ ظاہر جو انسان اپنے اختیار میں ہے جو کرے نہ کرے وہ زیادہ بہتر ہے. جب انسان صبر کر لیتا ہے, اور سب سے مشکل صبر ہے اللہ کے فرمانبردار طاعت میں, پھر محرمات سے اجتناب پہ صبر کرنا اس سے تھوڑا سا کم درجہ ہے, اور سب سے آسان ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اہل ایمان کے لیے یہ ترتیب ہے, لیکن دنیا داروں کے لیے اللہ ہم سب پر رحم فرمائے مصیبتیں جو ہے وہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے, سب سے مشکل صبر ہوتا ہے مصیبتوں پر. اور جب یہ راستہ اختیار کیا جاتے ہیں فرمبردار پر صبر کرنا, ثابت قدمی حاصل کر لینا, پھر محرمات سے اجتناب کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, پھر تکلیف مصیبتوں پر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہو فرمبرداری میں صبر نہ ہو, تارک الصلاح کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے, تھوڑی سی تکلیفوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, محرمات سے اجتناب مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اصل جو صبر نہیں کیا فرمبرداری پہ تو پھر باقی صبر جو بات کے ہیں. جب اصل آپ کی کمزور ہو تو اس پر جو بلڈنگ کام کریں گے وہ کیا ہوگی, ہوا کے جھونکے سے گر جائے گی. اگر آپ کے اصل بنیاد مضبوط ہے اور آپ کے فرمبرداری میں صبر کرنا مضبوط ہے تو پھر محرمہ سے اجتناب بھی آسان ہو جائے گا اور پھر مصیبتوں پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اور صبر کے درجے بہت بلند اشیاء فرماتے ہیں, اور صرف اس وقت حاصل کیا جاتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے. اس کے لیے نہیں ممکن جو جس کے لیے راستے پھولوں سے یعنی بچھا دے تو جو وہ چاہتے لوگ اسے دیکھتے ہیں, بلکہ صبر کے لیے تکلیف بھی ہوتی ہے, صبر کے لیے یعنی جسمانی اور بدنی اور جو نفسی تکلیف ہے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کو جمع کر دیا, شکر اور صبر دونوں. یہاں تک کہ شکر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے, تہجد کی نماز پڑھتے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوج جاتے, اور پھر فرماتے جب ان سے پوچھا جاتا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ نہ بنوں, جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور صبر میں یعنی سب سے زیادہ تکلیفیں جو ہیں یہودوں کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں, اور اس کے باوجود بھی یعنی سب سے بڑے صبر کرنے والے ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ساتویں آیت صفت المعیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے ثبوت میں سورۃ بقرۃ نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اس آیت میں بھی صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. کم خبری ہے یعنی کتنی مرتبہ, یعنی بہت زیادہ تعداد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو کم تعداد میں لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد لوگوں پر غالب ہوئے, وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد و رعانت سے. جس اور اس کی دو مثالیں دی ہیں شیخ صاحب شیخ العظیم رحمہ اللہ نے کہ اصحاب طالوت جو ہیں وہ ان سے زیادہ تعداد میں جالوت کی قوم پر غالب ہوئے, اور اسی طریقے سے جنگ بدر میں جو مومن تھے وہ تعداد کم تھی لیکن قریش پر غالب ہوئے. اور جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ جو اہل ایمان تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا جس میں تجارت کا مال تھا اونٹوں پر, تو وہ لینے کے لیے گئے تو جو پتہ چلا ابو سفیان کو تو اس نے ایک منادی بھیجا اہل مکہ کی طرف اور یہ کہا کہ تمہارا جو قافلہ خطرے میں ہے آ کے بچا لو. تو وہاں سے پھر قریش جو ہیں وہ تکبر میں اور غیظ میں نکلے. 1000 کے تقریباً 900-1000 کے قریب تعداد تھی ان کی, اور یہ انہوں نے قسم کھائی ابو جہل نے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے مکہ کی طرف جب تک ہم بدر میں نہیں پڑاؤ ڈالیں گے, اور کم سے کم وہاں پہ 3 دن رہیں گے, اور وہاں پر ہم اونٹ بھی ذبح کریں گے اور شرابیں بھی پئیں گے اور گانے والے بھی گانے گائیں گی ناچنے والے بھی ناچیں گے وہاں پہ, اور عرب جو ہے وہ ہمارے یہ پیغام سنے گی اور دیکھے گی جو ہم نے کیا ہے, اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہیں گے. تو یہ طریقہ تھا ان کا, اور یعنی تقریباً 900-1000 کی تعداد تھی جنگ بدر میں مشرکین کی. اور پتہ ایسا چلا کہ کیونکہ وہ روزانہ جو ہے 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ 314 کی تعداد میں تھے, اور 70 ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے صرف, جن میں وہ یعنی ایک کے بعد دوسرے جو ہے تعاقب کرتے تھے اور سواریں کرتے تھے. اور اس کے باوجود بھی ان قریش کے سرداروں کو قتل کیا, اور ان کو جو ہے یعنی جب ان کے جسم جو مرنے کے بعد بدبودار ہوئے اور پھٹنے کو ہے تو ایک گڑھا کھود کے بدر کے ایک مقام میں اس گڑھے میں ان سب کو ڈال دیا, دفن کر دیا. یعنی سبحان وہ کہتے تھے کہ ہم 3 دن وہاں پہ رہیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری کتنی طاقت ہے, اور واقعی وہ 3 دن میں گل سڑ گئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ ان کو گڑھے میں دفن کرنا پڑا. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین, کیونکہ جو تھوڑے تعداد میں گروہ تھا وہ انہوں نے صبر کیا, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو ساتھ ہے. اور اس میں صبر دیکھیں تینوں قسم کے صبر موجود ہیں, اللہ تعالیٰ فرمانبردارے پر صبر کرنا, اللہ تعالیٰ نے فرمانے سے اجتناب کرنے پر صبر کرنا, اور جو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اس گروہ کو جہاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے تعلق سے, یہ تمام صبر کے معنی موجود ہیں اس کم گروہ میں, اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اس گروہ کے ساتھ واللہ مع الصابرین. اور یہ آیت جو ہے معیت کی, یعنی یہ 7 آیات جو ہیں یہ دلائل شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کی ہیں, یہ تمام بیان ہو چکا ہے, اور آگے بھی ایک مکمل بات بیان باب باندھا ہے, یعنی اس مکمل بات کی شیخ الاسلام نے آگے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا, معیت کے آگے بھی کچھ ذکر ہوگا انشاءاللہ. جو عقیدہ کے اعتبار جو ہمیں جو ثمرات اس عقیدے کے تعلق سے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں فائدہ ہوگا, ان میں سے پہلی بات ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عظیم رحمہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے پر ایمان, یعنی معیت کے معنی احاطہ ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر چیز محیط ہے, وہ بلندیوں پر بھی ہے لیکن اپنے مخلوق کے ساتھ بھی ہے, اور کسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے تمام مخلوق کے احوال سے. تو اس احاطے سے ہمیں یہ فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے, ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے ہر چیز سے اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ مخفی نہیں ہے, اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, تو پھر یہ ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرمانبرداری میں پیچھے نہ ہٹیں بلکہ اچھے مکمل طور پر فرمانبرداری کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، اور معصیت سے، نفرت سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ جہاں پر ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہیں ہمیں نظر آنا چاہیے، اور جہاں پر نہیں دیکھنا چاہتا جسے اللہ ہمیں منع فرمایا ہے اسے دور اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بہت بڑا عظیم ثمرہ ہے جس نے اس معیت پر ایمان رکھا ہے، حقیقت ہے. یعنی ہمیں کیا، مجھے کیا فائدہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے نصر و تعید ہے، پھر اب تقرا سے اختیار کریں گے کہ نہیں، احسان کا راستہ اختیار کریں گے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب صبر کرنے والوں میں شامل ہوں گے کہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا انعام ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہم جہاں پر بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے جو میں کر رہا ہوں، پھر نافرمانی کریں گے. تو اس معیت کا یہ ثمرہ ہے، خصوص طور پر اہل ایمان کے لیے جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، کہ وہ فرمانبرداری میں آگے بڑھتے ہیں اور مزید ان کو تقویٰ حاصل ہوتی ہے، نافرمانی سے اور دوری اختیار کرتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاں دیکھنا چاہتا ہے میں وہیں پر کوشش کروں گا کہ وہیں پر نظر آؤں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے منع کیا ہے، میں اس چیز سے مزید اجتناب کرتا رہوں. یہ ہوتا ہے اہل ایمان کی زندگی، اور ایمان میں تقویت بھی ہوتی ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویٰ مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے. اور یہ اہل ایمان کے لیے ہے صرف، اور ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے، ایمان عمل، ایمان عمل ہے. اور جب تک اب عمل سے اس کو ثابت نہیں کرتے، تو اللہ کی مدد اور معیت جو ہے ممکن نہیں ہے. اگلے درس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت کلام پر بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.